الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذره 100,000 مره وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله، كشف التجا بجماله، حسن الجميع خصاله، صلوا عليه وآله. حضرات محترم، کل آپ نے واقعہ کربلا کے کچھ گوشے سماعت فرمائے، گوکہ یہ واقعہ بہت تفصیلی طلب ہے اور اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کل میں بیان نہ کر سکا. جو اللہ نے توفیق دی وہ آپ کے سامنے کچھ باتیں میں بیان میں نے کی. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی فضیلت اہل بیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس سے قبل تھوڑا سا شہادت کے حوالے سے، جب آپ کی شہادت ہوئی اس کے کچھ بات کے دو تین چیزیں آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں، کہ پھر انشاءاللہ اللہ نے آئندہ سال توفیق دی، زندگی بھی دی اور ہمت بھی دی، تو میں ان گوشوں کو تفصیلی بیان کروں گا اور خاص طور پر یزید کی شخصیت کے مختلف گوشے آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن آج آپ کے سامنے صرف آپ کی شہادت کے بعد جو واقعات ہوئے انہوں نے ثابت کیا کہ حضرت امام حسین علی مقام کا یزید کے خلاف نکلنا بالکل درست فیصلہ تھا، بالکل درست فیصلہ تھا. جیسے کہ میں نے کل بھی اشارتاً یہ کہا کہ کچھ لوگ اس کو سیاسی لڑائی کہتے ہیں، یہ غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی نہ تھا اور واقعات نے اس کو ثابت کیا. مثال کے طور پر آپ کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ آپ کی شہادت کے بعد وہ مدینہ منورہ کہ جہاں آپ کے نکلنے سے قبل مکمل خاموشی تھی اور آپ کو باقاعدہ روکا گیا کہ آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیے، آپ کوفیوں کی جو بد عہدی ہے، ان کی جو طرز طریقہ ہے، وہ آپ کے والد کے ساتھ بھی انہوں نے بغاوت کی، آپ کے والد کے ساتھ بھی انہوں نے دھوکہ کیا، خیانت کی، آپ کے ساتھ بھی وہ کریں گے، لیکن آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور کوفہ کے سمت آپ نے سفر کیا. کیونکہ آپ جہاں دیکھ رہے تھے، آپ کی نظر جہاں تھی، جو حجابات اللہ نے آپ کی نظروں سے اٹھائے وہ فی الحال اس وقت کسی کی نظر سے نہ اٹھ سکے تھے، لیکن بعد میں آپ کی شہادت نے یہ ثابت کیا کہ پھر یزید کی بیعت جو سب سے پہلے توڑی گئی ہے وہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے توڑی ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ رکھا گیا کہ کچھ لوگوں نے اپنے امامے اتارے اور یہ کہہ کے اتارے کہ ہم یزید کی بیعت اتارتے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے پیر سے چپلیں نکال کر پھینکی اور یہ کہہ کر پھینکی کہ جس طرح ہم اپنے پیر سے چپلیں نکالتے ہیں اس طرح یزید کی بیعت کو بھی نکالتے ہیں. اس طرح کہتے ہیں کہ اماموں کا اور چپلوں کا ایک ڈھیر لگ گیا. اور پھر بعد میں جو ہوا واقعہ ہرا وہ بھی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے اور یزید کے کارناموں پر ایک کلنگ کی طرح چمک رہا ہے. اور پھر اس کے بعد مکے میں جو سنگباری کی گئی حجاج بن یوسف کے ذریعے، یہاں مسلم بن عقبہ نام کا شخص تھا مدینے میں جس نے 3 دن تک مسجد نبوی کو مباح قرار دیا، مدینہ منورہ کو مباح قرار دیا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھا، متعدد صحابہ اکرام کو شہید کیا، اور دوسری طرف حجاج بن یوسف تھا جس نے مکہ مکرمہ پہ سنگباری کروائی، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خانہ کعبہ شہید ہوا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اس نے دوبارہ تعمیر کروایا، لیکن بہرحال شکست ہونے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کی جو جسم مبارک تھا ایک روایت کے مطابق 1 ہفتہ اور کچھ نے لکھا 15 دن تک بیچ چوراہے پہ ٹنگا رہا. تو یہ سارے تاریخی باب ہیں، یہ کیونکہ وہ انشاءاللہ آئندہ اللہ نے اگر ہمت اور توفیق دی اور آپ کی خدمت میں رہا تو انشاءاللہ تعالی اس کو میں اس وقت بیان کروں گا. تو صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ امام علی مقام کے بعد لوگوں نے سمجھ لیا کہ آپ کا نکلنا درست تھا، اور اس کے بعد پورے عالم اسلام میں خصوصاً مکے اور مدینے میں جو لوگوں نے یزید کی بیعت کو فسق کیا توڑا، اس نے ثابت کر دیا کہ یزید غلط تھا. اس کے فوراً بعد یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا عبداللہ بن یزید، اس کو جب تخت نشین کیا گیا تو وہ یہ کہہ کر تخت سے اتر گیا کہ جو کچھ میرے باپ نے اہل بیت کے ساتھ کیا ہے، کیا تم لوگ مزید مجھ سے اور کچھ کروانا چاہتے ہو؟ وہی کافی ہے کہ میں اس کو بھگت لوں. یہ کہہ کے اس نے تخت چھوڑ دیا، اور وہ بھی اس کا بھی انتقال بہت جلد ہوا. یعنی وہ خود اس کا اپنا بیٹا یزید اپنے باپ کے کارناموں سے نالا تھا اور جانتا تھا کہ اہل بیت کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے میرے باپ نے. یہ مختصر سی تاریخ تھی. آج آپ کے سامنے اہل بیت کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرنا چاہوں گا. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ، دیکھیے جتنی بھی صحابہ کی احادیث مبارکہ ہیں اور اس سے باہر ہٹ کے جو احادیث حاکم ہے، حاکم المستدرک ہے اور البحیقی ہے، دوسری تہاوی شریف ہے، دوسری جو اس میں بھی کثرت کے ساتھ اہل بیت کی فضیلتیں موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالکل ایک معیار ہمیں دے دیا اور بتا دیا کہ جب تک تم اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہو گے، جب تک اہل بیت کی تعلیم اور ان کی شرعی تعلیم سے وابستہ رہو گے تو جان لو کبھی بھی تم بھٹک نہیں سکتے. اسی لیے ایک مستند ترین حدیث جو تمام محدثین نے درج کیا اور اس کو بڑے شد و مد کے ساتھ بیان بھی کیا جاتا ہے کہ آن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اپنی عترت، اپنا خاندان، اپنے اہل بیت. اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. میں کوئی مبالغہ نہیں کرتا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی تعلیمات، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف، ہمارے صوفیہ کرام، ہمارے محدثین، ہمارے اکابرین، اگر ان کی فہرست مرتب کی جائے، اگر ان کی فہرست مرتب کی جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علیحدہ سے ایک انسائکلوپیڈیا بنایا جائے، تو معلوم ہوگا کہ مسلک اہل سنت والجماعت میں جو اکابرین کی فہرست ہے، جو سب سے صفحے اول پہ نظر آتے ہیں، چاہے وہ مفسرین ہیں، چاہے وہ محدثین ہوں، چاہے وہ صوفیہ کرام ہوں، وہ سب کے سب فاطمی سید تھے یا سید تھے، اہل بیت کے گھرانے سے ان کے تعلقات ہیں. وہی ان 1400 سال سے کتابوں کے ذریعے سینہ بسینہ ہم تک آج موجود ہے. الحمدللہ مسلک اہل سنت والجماعت اگر کسی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، اگر کسی کے پیچھے چلنے والا ہے، اگر کسی کو اپنا ایمان تسلیم کرتا ہے، تو وہ سب کی لڑیاں واسطہ یا بن واسطہ اہل بیت کس سے جا کر مل جاتی ہیں. خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کے شاگرد تھے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. آج ہم اپنا روحانی سلسلہ نسب کس سے جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فاطمی سید تھے. الغرض یہ کہ یہ سارے محدثین اور مفسرین کرام، علامہ سید محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو رئیس المفسر ہیں، جن کی تفسیر کی کتاب تفسیر روح المعانی دنیا میں سب سے زیادہ مسلم مانی جاتی ہے، کون تھے؟ سید تھے، سید محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ. ہم انہی کی تفاسیر کو ماننے والے اور پڑھنے والے لوگ ہیں. الغرض یہ کہ بتانا آپ کو یہ مقصود ہے، میں نے جیسے کم مبالغہ نہیں، اگر آپ تحقیق کریں تو معلوم ہوگا الحمدللہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ اہل بیت کا علم ہے. ہم جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، جس جن تعلیمات کو پڑھتے ہیں، وہ ساری کی ساری گھرانہ نبوت اہل بیت کے دروازے کی آئی ہوئی تعلیم ہے. الحمدللہ اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. اب آئیے کچھ احادیث مبارکہ. سب سے پہلے قرآن مجید میں جو اہل بیت کی فضیلت پہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس پر علماء نے الحمدللہ سینکڑوں کتابیں درج فرمائی اور بڑی اس پہ تفسیریں لکھی گئی ہیں، احادیث کو بیان کیا گیا ہے بہت کچھ. سب سے پہلے اس بات کو کلیئر صاف کر لیں کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات کے ساتھ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن اور حسین، یہ سب ملا کر گلدستہ اہل بیت بنتا ہے. یعنی صرف ازواج مطہرات کو شامل کر لینا اور اہل بیت کو شامل نہ کرنا، یہ بھی احادیث اور قرآن اور جمہور اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف بات ہے. اور صرف اہل بیت کو شامل کر لینا اور ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل نہ کرنا یہ بھی جمہور اہل سنت کے نقطہ نظر سے انحراف ہے. جیسے اہل بیت کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں, اہل بیت کا جب ہم نام لیتے ہیں, اہل بیت کی جب ہم گفتگو کرتے ہیں, اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں, اور ازواج مطہرات کے ساتھ پھر بالخصوص حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت امام حسن اور حسین, یہ سب کے سب شامل ہیں. اس طرح یہ اہل بیت کا گلدستہ بنتا ہے. اب اس میں امام ابو جعفر محمد بن طبری رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے اس قرآن کی آیت کی جو تفسیر لکھی ہے, جو ترجمہ لکھا, وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر برائی اور فحش چیزوں کو دور کر دے اور تمہیں گناہوں کی میل کچیل سے پاک و صاف کر دے. یہ اس کا ترجمہ. اب یہ جو رجز کا معنی ہے, امام ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ محدث ہیں, مفسر بھی ہیں, آپ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رجز کا کیا معنی ہے, اس کا اطلاق کن کن لفظوں پر ہوتا ہے. کہ قرآن نے کہا کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے تم سے رجز کو دور کر دے. اب یہ رجز ہے کیا, یہ لفظ کیا ہے, اس کے معنی کیا ہیں؟ تو دیکھیں اس کے لفظ, اس کے معنی کیا کیا ہیں. گناہوں سے پاک کر دے, عذاب سے پاک کر دے, نجاستوں سے پاک کر دے, نقائص سے پاک کر دے, یہ تمام کے تمام معنی رزق کے اندر داخل ہیں. اے نبی کے گھر والوں, اللہ تو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ تمام اہل بیت کو کن کن چیزوں سے پاک کر دے, گناہوں سے پاک کر دے, عذاب سے پاک کر دے, نقائص سے پاک کر دے, اور ایک اور مفسر نے لکھا کہ ہر شک کو شبہ سے پاک کر دے. یعنی اہل بیت کی تعلیمات میں کسی قسم کا شک نظر نہیں آئے گا. اہل بیت کے نہ تو عمل میں کسی قسم کا شک ہے, نہ ان کی تحریروں میں کسی قسم کا شک ہے. وہ جب کلام کرتے ہیں پورے یقین کے ساتھ کلام کرتے ہیں. یہ تمام تعریفات, یہ تمام تفسیر اہل بیت کے متعلق فرما دی. جب یہ بات سامنے آ گئی تو کیا شکل نکلی اہل بیت کی؟ اہل بیت کی جو شکل نکلی وہ یہ نکلی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم گناہگاروں میں ایک ایسی قوم کو بنایا ہے, ایسے نفوس کو بنایا ہے, ایسی ہستیوں کو بنایا ہے کہ جن کی ذات خود تو پاک ہی ہے مگر دوسروں کو بھی پاک پہ قدرت رکھتی ہے, جن کی ذات خود تو نقص پاک ہے ہی دوسروں کو بھی نقص پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, خود تو اندر سے تطہیر ہی ہے, ان کے پاس بیٹھنے والے بھی تطہیر حاصل کر لیتے ہیں, خود تو وہ ہر شک اور شبہ سے پاک ہیں, دوسروں کو بھی اپنی تعلیمات سے شک و شبہ سے نکال کر مقام یقین پر فائز کر دیتے. یہ ہے اہل بیت کی صحبت اور ان کی تعلیم ان کو ماننے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نتیجہ. لہذا جیسے میں نے کہا آج الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی کسی تعلیم میں شک و شبہ نہیں, ان کی تمام تعلیمات, تمام تفاسیر, تمام احادیث اور تمام عقائد و نظریات اسی طرح اٹل اور مستحکم ہے جس طرح 1400 سال مستحکم اٹل تھی. ہمارے کسی کام میں شک نہیں الحمدللہ, ہمارے کسی عمل میں شک نہیں ہے الحمدللہ, پورے یقین کے ساتھ الحمدللہ ہمارا عمل ہے. یہ برکت ہے اہل بیت کی, یہ اہل بیت کی برکت ہے. جان لیجئے گا کہ ایک دیوانہ وار شخص, جیسے اب اسی وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں اہل بیت کی محفل سجائے بیٹھے ہیں, آپ اپنے ضروری کام کاج چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھے ہیں, میں بھی بہت دور سے آیا ہوں, بہت سے لوگ یہاں پہ دور سے بھی آئے ہوں گے, کیوں بیٹھے ہیں ہم سب یہاں پر, کس لیے بیٹھے ہیں ہم سب یہاں پر؟ صرف مجھے اور آپ کو جوڑنے والی ایک ہی طاقت ہے, وہ ہے محبت اہل بیت. محبت اہل بیت کی, میں بھی اسی غرض سے یہاں آیا ہوں, آپ بھی اسی غرض سے یہاں پر بیٹھے ہیں, اس لیے بیٹھے ہیں کہ پروردگار عالم ہم یہاں پر صرف تیرے گھر میں اہل بیت کی فضیلتوں کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے, ان کی محبت کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے. یقیناً 1400 سال پہلے بھی, اس کے بعد بھی اسی طرح کی مجلس جمع کرتی تھی, اسی طرح سے لوگ بیٹھ کے اہل بیت کا تذکرہ کیا کرتے تھے. یہ وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کہ جس کی بقا کا ذمہ پروردگار عالم نے خود لیا, اس کے حبیب کا یہ ذمہ ہے کہ جب تک اہل بیت سے محبت کرنے والے موجود رہیں گے اہل بیت کا تذکرہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا, اور پھر یہ تذکرہ اس وقت بھی ختم نہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کل قیامت کے دن تمام حسب و نسب ختم ہو جائیں گے, اگر کوئی نسب باقی ہوگا تو وہ میرا نسب ہوگا, اگر کوئی حسب باقی ہوگا تو وہ میرا ہوگا, اگر کوئی خاندان کی قدریں باقی ہوگی تو وہ میری ہوگی. فرمایا یہ تو وہ تعلق اتنا مضبوط تعلق. حضرت بلال حبشی مشکا شریف باب اذان اس کی ایک حدیث, حدیث میں آیا کہ کل قیامت کے دن حضرت بلال کو حکم دیا جائے گا کہ اذان دیجیے, حضرت بلال حبشی اذان دیں گے. مفسرین نے حاشیہ لکھا, محدثین نے حاشیہ لکھا, تفصیل لکھی کہ میاں اذان تو ایک اعلان ہے اور اس لیے دی جاتی ہے کہ نماز قائم ہو, وہاں تو نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی عبادت ہے نہ کوئی عمل ہے, اب حضرت بلال حبشی کیوں اذان دیں گے. بہت کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی اور یہ واضح کر دیا, بتا دیا جیسے میں نے کہا کہ جو علم اہل بیت کے گھرانے سے آئے اس میں شک و شبہ نہیں ہوا کرتا. مودیسی نے لکھا کہ بلال کا اذان دینا اس لیے نہیں ہوگا کہ وہاں پر کوئی جماعت کرائی جائے گی, کوئی نماز پڑھائی جائے گی, کوئی عبادت کروائی جائے گی, نہیں, بلکہ یہ بتایا جائے گا کہ جب بلال یہ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ تو لوگ جان لیں کہ واقعی میں ہر عمل ختم ہو گیا, ہر عبادت ختم ہو گئی, ہر وظیفہ ختم ہو گیا, مگر رسالت محمدی آج بھی قائم و دائم ہے. اگر کوئی رسول ہے تو وہ محمد عربی رسول ہے, اور جب وہ رسول ہے تو ان کی عطرت بھی اسی طرح موجود ہے. اس لیے اذان دی جائے گی, اس لیے بتایا جائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کے سوا کوئی رسول نہیں. تو جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں وہ دل مضبوط رکھیں, وہاں بھی ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ڈنکا بجے گا. حسن رضا کا فاضل بریلوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ فقط اتنا سبب ہے انہیں قعد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. اللہ تعالیٰ اور حساب و کتاب, بس سرکار کی شان دکھائی جانے والی, اس لیے بزم محشر باپا ہوگی. تو یہ رزق کا معنی کہ اللہ نے ان کو تو پاک کر ہی دیا, لیکن پانی اگر صاف کر دیا جائے, پانی کو مختلف فلٹر سے کرتے کر کے بالکل صاف اجلا کر دیا جائے تو پانی پھر دوسروں کو پاک کر دیتا ہے, یہی کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے اہل بیت ہم نے آپ کو پاک کر دیا اس لیے کہ اب آپ کے ذریعے لوگوں کو پاکی دلوائی جائے گی, آپ کے ذریعے لوگوں کو تطہیر کروایا جائے گا, آپ کی تعلیمات کے ذریعے, آپ کے اعمال کے ذریعے, آپ کی صحبتوں کے ذریعے. حد یہ کہ آپ کا تذکرہ بھی دلوں کی تطہیر کا ذریعہ بن جائے گا, آپ کا ذکر دماغوں کی جلا بن جائے گا, آپ کے ذکر سے ٹوٹے ہوئے دل سکون حاصل کریں گے, آپ کے ذکر سے آپ کی محفلوں سے گناہگار امید باندھ کے بیٹھیں گے. آپ کا ذکر وہ ذکر ہوگا کہ جس کی امید پر لوگ میدان محشر میں پروردگار کی شفاعت کے امیدوار ہو جائیں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ابھی جو میں حدیثیں بیان کروں گا وہ کہہ رہی ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حدیثیں بتائیں گی کہ اہل بیت کا تذکرہ, ان کا ذکر, ان کی محبت کیا زمانہ رکھتی ہے. آئیے ایک اور قرآن کی آیت سماعت فرمائیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے محبت کرنے والوں سے, اپنی اتباع و اطاعت کرنے والوں سے کیا فرمایا اس قرآن کے ذریعے. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. اے رسول آپ ان سے فرما دیجیے کہ ان سے سارے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں, آپ کی پیروی کرتے ہیں, آپ کی محبت کا دم بھرتے ہیں, آپ کی اتباع اطاعت کرنے میں نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں, ان کو فرما دیجیے کہ میں تم سے اپنی تبلیغ کا کوئی اجر نہیں چاہتا. جو میں نے تمہیں تبلیغ کی ہے, تمہیں گمراہیوں سے نکال کر اللہ کی توحید میں داخل کر دیا ہے, ہزاروں خداؤں سے جان چھڑا کر ایک پروردگار عالم کی توحید تمہارے اذہان میں, تمہاری سوچ اور فکر لاشعور کے اندر میں نے داخل کر دی ہے, ان تمام باتوں کے باوجود میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو, ان کا احترام کرو, ان کی عزت کرو, ان کی اتباع و اطاعت کرو, اس کے سوا میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا. قرآن نے کہا, اور اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ آپ فرما دیجیے, قل لا اسالکم علیہ, آپ فرما دیجیے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا. اب دیکھیے حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا قرآن میں جو ارشاد ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت کی محبت کرو, تو آپ کے اہل بیت میں کون لوگ شامل ہیں, یعنی کن کا خاندان. میں نے کل بھی تقریر میں تو نہیں, ایسی ضمن بات ہو رہی تھی اس میں نے بتایا تھا کہ اہل بیت کی مختلف شاخیں، مثال کے طور پر حضرت امام حسین یعنی امام زین العابدین سے جو نسل چلی وہ بھی سید، امام حسن سے جو نسل چلی وہ بھی سید، محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے تھے ان سے جو نسل چلی وہ سید تو نہیں کہلاتے لیکن وہ علوی کہلاتے ہیں، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو نسل چلی وہ عباسی کہلاتے ہیں لیکن وہ سید بھی لکھتے ہیں. لہذا پوچھا یار، اور پھر اس کے علاوہ مکے میں جو قبائل آباد تھے، جب میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تقریر کی تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ مکے میں جو قبائل آباد تھے یہ سب کے سب آپس میں رشتہ دار تھے، ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے. حضرت عمر بن خطاب کا قبیلہ ادی تھا اور یہ قبیلہ ادی میں چھٹی پشت میں ان کا خاندان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے. لیکن پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس جو آپ نے فرمایا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، یعنی صحابہ کا مقصد تو یہ تھا کہ پورا مکہ ہی آپ کا قرابت دار ہے، پورا مکہ ہی آپ کا رشتہ دار ہے، تو ہم کون لوگ اس میں شامل ہیں؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین شامل ہیں. یعنی میں تم سے اپنی تبلیغ کا کوئی اجر نہیں چاہتا، ہاں اس کے کہ تم علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے محبت کرو، ان سے محبت. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے. اب دیکھیے اس حدیث کے بعد اب ہم آتے ہیں فضیلت کے اوپر. سب سے پہلے تفسیر زمخشری، ایک امام مخشری گزرے ان کی تفسیر کشاف، اور یہ بڑی زبردست تفسیر ہے. اس تفسیر کی ایک حدیث امام فخر الدین رازی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، تفسیر کبیر، اس میں آپ نے درج کی ہے، اور اس میں جو حدیث درج کی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بتاتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص آل محمد کی محبت پہ مرا وہ شہید ہے. جو شخص آل محمد کی محبت پہ مرا وہ شہید ہے. پھر آگے فرمایا، یہ سب بڑی طویل حدیث ہے، کہ جو شخص آل محمد کی محبت پہ مرا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. پھر فرمایا جو شخص آل محمد کی محبت پہ مرا منکر اور نکیر اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص آل محمد کی محبت پہ مرا اس کو بڑے اعزاز کے ساتھ جنت میں لے جایا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص آل محمد کی محبت پہ مرا قبر میں اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص آل محمد کی محبت پہ مرا وہ صحیح مسلک اہل سنت والجماعت پہ مرا. میں نے تمید میں کہا نہ تھا، آپ سے بات کہی تھی نا، حدیث میں بھی آ گئی کہ صحیح جو مسلک، الحمدللہ تفسیر میں نے حوالہ دیا تفسیر کشاف، اور اس کے بعد پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ابن کبیر، اس میں یہ حوالہ موجود ہے. اور اسی آیت، جو آیت یہ اللہ اسالکم علیہ اجر، اس آیت میں یہ تفسیر موجود ہے کہ جو اہل بیت کی محبت پہ مرا یہ اہل سنت والجماعت کے راستے پر انتقال ہوا اس کا. اب آئیے امام حسن کے متعلق دو تین بات. امام حسین کے متعلق، پانچ شابان اور سن 6 ہجری آپ کی ولادت ہے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو جیسے گھٹی دینے کا رواج ہوتا ہے نا، اس وقت بھی تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب مبارک کی گھٹی دی ہے امام حسین کو. کیا شان ہے، دیکھیے آپ اپنے لعاب مبارک کی گھٹی دی. اور یہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد امام حسین کے سیدھے کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت بھی خود دی ہے، اور پھر حقیقہ بھی خود فرمایا. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کے لیے ایک تمبا ذبح کیا، اور آپ کے بالوں کے مقدار، بالوں کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کی. ساتویں دن آپ نے حقیقہ کیا اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کی، یہ احادیث میں موجود ہے. اس کے بعد ترمذی شریف کی روایت ہے، کتاب المناقب، اور باب ہے باب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس کے راوی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو اس کے نعمتوں کی وجہ سے. جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، دولت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، سب کچھ اسی نے دیا ہے، تو تم اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے. مجھ سے یعنی کیا ثابت ہو گئی بات، کہ مجھ سے محبت کرو گے اللہ سے محبت ہو گئی، اللہ سے کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو. یعنی دونوں محبتیں کوئی علیحدہ نہیں ہے, کوئی علیحدہ علیحدہ راستے نہیں ہے. فرمایا اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے, اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے. پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا, آگے آپ جو ارشاد فرماتے ہیں, اور اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے. اہل بیت سے محبت کرو. اب جو شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ محبت کرے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, جب تم نے مجھے اپنا سب کچھ مان لیا تو میری وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو. امام حاکم کی روایت, ابو یعلی نے بھی اس کو درج کیا المستدرک میں, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے, تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میری اہل بیت کے لیے بہترین ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے اور برے ہونے کا معیار دے دیا اور یہ بتا دیا کہ اچھا تم میں سب سے, کس کی نظر میں؟ اللہ کے رسول کی نظر میں سب سے بہترین کون ہے جو میرے بعد؟ ہو سکتا ہے میرے سامنے تو تم میری, مجھے دیکھ کر اہل بیت سے محبت کرو, ہو سکتا ہے کہ میری موجودگی میں میری وجہ سے تم محبت کرو. فرمایا نہیں, تم میں بہترین وہ ہے جو میرے بعد میری اہل بیت سے محبت کرے گا, ان کے لیے بہتر. آج 1450 سال تقریباً ہونے کو آ رہے ہیں ان باتوں کو, ان حدیثوں کو. تو اگر کوئی شخص کسی اہل بیت کی سید کا اس لیے احترام کرتا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے ہے, تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بات ادب کر رہا ہے, سینکڑوں 1500 سال بعد اس کا ادب کر رہا ہے. تو جان لیجئے کہ کتنا اجر و ثواب اس کو حاصل ہوگا. آگے دیکھیے حدیث امام طبرانی کی, حضرت حسن بن علی اس کے راوی ہیں, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑ لو, ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑ لو. فرمایا کہ بے شک وہ شخص جو اعمال میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا اس محبت کے ساتھ, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا. اہل بیت کی محبت کے ساتھ جو اللہ کے سامنے پیش ہوگا, اللہ کے سامنے حاضر ہوگا, پروردگار عالم اس کو یہ انعام عطا فرمائے گا کہ اس کو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل کرے گا. دیلمی کی روایت, حضرت جابر بن عبداللہ کے راوی, کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. فاطمہ کا معنی ہے دودھ سے چھڑائی ہوئی بیٹی, لڑکی اس کو چھڑا دیا جائے, کسی چیز سے ہٹا دیا جائے, اس کو فاطمہ کہتے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام ہی فاطمہ رکھا, خود رکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں نے اس کا نام فاطمہ کیوں رکھا. حدیث کے الفاظ, آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. کیوں رکھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کے چاہنے والوں کو بھی جہنم سے چھڑا دیا ہے. اس کی وجہ سے, اس کی محبت کی, جو اس کو چاہے گا اس سے محبت کرے گا, اس کو پیار کرے گا, اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے چھڑوا دے گا, جہنم سے آزاد کروا دے گا. اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارا تو بالکل ایمان ہے, ایمان بالغیب پر, الحمدللہ ہمارا تو بڑا مستحکم ایمان ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان بالغیب پر ایک علمی چیز ہمیں عطا فرما دی کہ دیکھو میں نے تو اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا, بس اب تمہارا کام ہے چاہے اس نام کی صداقت اس میں با مسمع کرنا پروردگار عالم کا کام. فاطمہ حقیقتاً فاطمہ ہوگی کہ اس سے محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا. میں نے تو نام رکھ دیا محبت, اب تمہارا کام. آگے حدیث سماعت فرمائیے, امام ترمذی کتاب المناقب, نسائی کی بھی کتاب المناقب, اور امام احمد ابن حنبل کی مسند امام احمد, روایت حضرت فاطمہ حسن اور حسن فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی, حضرت فاطمہ امام حسن اور حسن سے جو لڑے گا میں بھی اس کے ساتھ لڑوں گا. جو علی سے لڑے گا, جو فاطمہ سے لڑے گا, جو حسن سے لڑے گا, جو حسین سے لڑے گا, میں بھی اس سے لڑوں گا, اور جو جس سے یہ صلح کریں گے میں بھی اس سے صلح کروں گا. اب لوگ آج یزید کی بڑی تشدد و مد کے ساتھ تعریف کرتے ہیں, اس کو امیر المومنین لکھنا, اس کو جناب رحمت اللہ علیہ لکھنا, کوئی رضی اللہ تعالیٰ کچھ پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں. یہ حدیثیں بدبختوں کو نظر نہیں آتی کہ جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے حسن لڑے گا اس سے میں لڑوں گا، جس سے حسین صلح کرے گا اس سے میں صلح کروں گا، جس نے ان کو دکھ دیا اس نے مجھ کو دکھ دیا. آپ مجھے بتائیے حدیث ہے، جب یہ بڑے بڑے نامی گرامی اسکالر اور بڑے جناب تفسیریں بیان کرنے والے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے دو دو گھنٹے بغیر تعطل کے قرآن پڑھتے ہیں اور تفسیریں بیان کرتے ہیں، ان کو یہ حدیثیں نظر نہیں آتی؟ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہیں متعدد احادیث میں یہ فرمایا ہے کہ جو حسین سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. یہ حدیثیں ان کے سامنے کہاں میں ہو جاتی ہیں؟ دراصل بات وہی ہے کہ خارجی گروہ جس نے ہمیشہ اہل بیت سے نفرت کی، جو ہمیشہ اہل بیت کے پیچھے لگا رہا، بظاہر تاریخی کتابوں میں وہ ختم ہوتا ہوا نظر تو ہمیں آتا ہے، مگر وہ سوچ وہ فکر آج بھی اپنی پوری شد و مد کے ساتھ جاگ رہی ہے. وہ سوچ اور فکر آج بھی موجود ہے، وہ فکر ممبروں پہ بھی نظر آئے گی، وہ فکر آپ کو مساجد میں بھی نظر آئے گی، وہ سوچ آپ کو کتابوں میں بھی نظر آئے گی، وہ سوچ آپ کو حدیثوں کی شرحوں میں بھی نظر آئے گی، وہ سوچ آپ کو قرآن کی تفاسیر میں بھی نظر آئے گی، وہ سوچ آپ کو تقاریر میں بھی نظر آئے گی، وہ محفلوں میں بھی نظر آئے گی. وہ سوچ نہیں مری، وہ لوگ ضرور، نام ضرور بدل گیا، چہرے ضرور بدل گئے، مگر وہ سوچ اور فکر وہ صحیح جو اہل بیت کے خلاف موجود ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کے نظارے دیکھے جا سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے نظارے دیکھے جا سکتے ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام نے اتنی کثیر تعداد میں فضیلت اہل بیت بیان فرمائی، اتنی کثیر تعداد میں فضیلت اہل بیت فرمائی کہ جس کے پاس ذرہ برابر بھی اپنے سلیم موجود ہے وہ اہل بیت کی کبھی مخالفت نہیں کر سکتا. اور جو عقل کا اندھا ہے، جس کے دلوں پر پردے موجود ہیں، جس نے زبان سے ضرور رسول کی رسالت کا اقرار کیا مگر اس کے دل کے اندر رسالت کا نور داخل نہیں ہوا، اس کی زبان میں اس قسم کی باتیں موجود ہوں گی، وہ کرتا چلا جائے گا. جیسے میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ علامہ سید محمود احمد آلوسی رحمت اللہ نے تفسیر میں لکھا کہ میری بصیرت یہ کہتی ہے، میرا خیال اور مطالعہ یہ کہتا ہے کہ یزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا منکر تھا. اگر وہ رسالت کو جانتا، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی رسالت کی محبت ہوتی، تو وہ کبھی بھی اہل بیت کے ساتھ یہ حرکت نہ کرتا. یہ وہی گروہ ہے جو بظاہر لبادوں میں آپ کے سامنے موجود ہیں، اسلامی شکلوں میں آپ کے سامنے موجود ہیں. بھائی ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، حافظ ابو نعیم کی اور اسی طرح امام احمد کی، کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مرتبہ حضرت کعب کھڑے ہوئے، کعب بن مالک بڑے جید صحابی، کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کیا کرا کہ حضرت عباس کا دامن پکڑا، حضرت عباس کا دامن پکڑا اور پکڑنے کے بعد عرض کرنے لگے کہ میں آپ کے اس دامن کو قیامت کے دن اپنے لیے ذریعہ شفاعت بناتا ہوں. امام احمد ابن حنبل، مسند احمد اور حافظ ابو نعیم، دلائل نبوت، یہ دو کتابوں کے نام، کہ میں آپ کے اس دامن کو اللہ کی بارگاہ میں ذریعہ شفاعت بناتا ہوں. اب حضرت عباس کہتے ہیں کیا میں شفاعت کر سکتا ہوں، کیا میرے لیے شفاعت ہے، لفظ یہ ہے کیا میرے لیے شفاعت ہے، مطلب یہ تھا کیا میں شفاعت کر سکوں گا. اس پہ حضرت کعب بن مالک کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر اس شخص کو جو اہل بیت سے ہے اور کلمہ گو ہے شفاعت کی اجازت دی ہے، وہ شفاعت کروائے گا. لہذا حضرت کعب صحابی رسول ہونے کے باوجود اپنا معاملہ مضبوط کرتے ہیں، سید سے وعدہ لے لیتے ہیں. اور صحابہ کا تو یہ عالم تھا کہ وہ سیدوں سے وعدے لیا کرتے تھے، آج ہم بھی کسی سید کے دامن سے وابستہ ہو کر اس سے اس قسم کا وعدہ لے لیں تو یہ صحابہ کرام کی پیروی ہو جائے گی، یہ صحابہ کرام کی پیروی ہو جائے گی. صحابہ تو وعدے لیا کرتے تھے کہ آپ ہم سے وعدہ کریں ہمیں بخشوائیں گے، کیا ہماری شفاعت کروائیں گے، سید کہا کرتے تھے ہاں کروائے دیں گے، یہ تو صحابہ کرام کی سنت تھی. اب آئیے ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، طبرانی حافظ عبد الرزاق کی کتاب مصنف، حضرت عمر بن خطاب اس کے راوی، حضرت عمر بن خطاب اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر عورت کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت اس کے شوہر کی طرف، یعنی اس کے لڑکوں کے باپ کی طرف ہوتی ہے. ہر عورت کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی جو نسبت ہے، ان کی جو نسل ہے، وہ ان کے والد کی طرف ہوتی ہے. پھر آگے فرمایا ماں سوائے میری لخت جگر، ماں سوائے میری لخت جگر فاطمہ کے کہ ان کی اولاد کی نسبت میری طرف ہے، میں ہی ان کا حسب ہوں، میں ہی ان کا باپ ہوں، میں ہی ان کا نسب ہوں، یعنی ان کا جو حسب نسب ہے وہ مجھ سے سوائے میری لخت. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے، یہ بات آپ کی خصوصیت میں سے ہے، باقی کسی اور کے لیے یہ چیز نہیں ہے، یہ آپ کی خصوصیت میں یہ بات شامل ہے. اب آئیے ترمیزی کتاب، ترمیزی حدیث کی کتاب، کتاب مناقب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب ہے باب مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حضرت امام احمد ابن حنبل کی کتاب، مسند امام احمد اور طبرانی کی بھی المعجم الاوسط کتاب کا نام. حضرت علی ابن طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے محبت کی، ان کے والد سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے قیامت کے دن جو شخص علی سے محبت کرتا ہوگا، فاطمہ سے محبت کرتا ہوگا، حسن سے محبت کرتا ہوگا، حسین سے محبت کرتا ہوگا، اس کے بارے میں نبی اکرم نے کیا بشارت دی؟ فرمایا کہ کان معی فی درجاتی یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن اس درجے میں ہوگا جس درجے میں میں ہوں. امام ترمذی کی باب مناقب علی ابن ابی طالب، کان معی فی درجاتی یوم القیامہ، کہ ایک تو میرے ساتھ ہوگا اور جس درجے میں میں ہوں گا وہاں وہ ہوگا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنا راستہ جنت کا آسان کر دیا، کتنا آسان ہے، اللہ اہل بیت کے دامن کو پکڑے رہو، سمجھ لو یہی راستہ جنت کو جاتا ہے. امام ابن ماجہ، امام نسائی اور امام احمد ابن حنبل تینوں محدثین کی روایت، فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ ہی سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے دراصل میں مجھ سے بغض رکھا. لیکن ابھی ہم بات کر کے یزید کی بات کی ہم نے، اور میں نے بھی خارجیوں کی بات کی، اصل میں حضور کی محبت ان کے دلوں میں ہے ہی نہیں، تبھی تو اہل بیت کی محبت نہیں ہے. اگر اہل بیت کی محبت ہوتی تو رسول کی بھی محبت ہوتی، جب رسولی کی محبت نہیں ہے تو اہل بیت کی محبت کہاں سے آئے گی؟ بس یہی بخت کی بنیاد ہے اور یہ واضح معیار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اپنا گمان یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ جاننا ہے کہ صحیح و لقیدہ مسلمان کون ہے تو اہل بیت کے ترازو میں شکلوں کو دیکھ لے. بس جس نے اہل بیت کے آئینے میں لوگوں کی شکلوں کو جاننا سمجھ لیا وہ جان جائے گا کہ صحیح مسلمان کون ہے. جس کی محبت اہل بیت کے ساتھ مستحکم ہے یہ صحیح عقیدہ مسلمان ہے، اور جس کی محبت اہل بیت کے ساتھ نہیں یہ صحیح عقیدہ مسلمان نہیں، اس لیے کہ اب اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی محبت نہیں ہے. اہل بیت کو صرف اہل بیت نہ سمجھیں، یہ آئینہ بھی ہے، یہ ترازو بھی ہے، یہ میزان بھی ہے، یہ معیار بھی ہے، یہ کسوٹی بھی ہے، یہ ہر اس چیز کو پرکھنے کا معاملہ ہے کہ جس کے ایمان کو پرکھنا ہو، جس کی شخصیت کو پرکھنا ہو، جس کے تقوی کو پرکھنا ہو، جس کی روحانیت کو پرکھنا ہو، بس اہل بیت کی کسوٹی پہ لے جائیے، پرکھ کے ڈال دیجیے، کھرا کھوٹا آپ کے سامنے آ جائے گا. امام احمد کی روایت، مسند امام احمد، حاکم کی کتاب المستدرک، اس کی روایت، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کے ایک کاندھے پر امام حسن اور دوسرے کاندھے پر امام حسین بیٹھے تھے. ایک کاندھے پر امام حسن، دوسرے کاندھے پر امام حسین، یہ وہ کاندھے ہیں، یہ اس ہستی کے کاندھے ہیں کہ جس کے طلبوں کی نالین کو عرش نے بوسے دی ہیں، جس کے طلبوں کی جس کی نالین کو عرش نے بوسے دی ہیں، اس کے کاندھوں کا کیا عالم ہوگا، اس کے کاندھوں کا کیا عالم ہوگا. اللہ رہے ان کاندھوں پر، ایک پر امام حسن، ایک پہ امام حسین، دونوں بیٹھے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی حضور چہرہ موڑ کر امام حسن کو چوم رہے ہیں اور کبھی چہرہ موڑ کر امام حسین کو چوم رہے ہیں، دونوں کو چوم رہے ہیں. فرمایا میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے محبت فرماتے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. کیا عالم تھا. طبرانی کی روایت، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی، فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک دن ہم سب ایک سفر کے لیے نکلے. طبرانی کی روایت, طویل حدیث ہے, طبرانی کی ہے لیکن سماعت فرمائیے, بڑی زبردست حدیث. فرماتے ہیں کہ ہم سفر کے لیے نکلے اور مجمع ہمارے کافی لوگ ہمارے ساتھ تھے, کسی غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. کہتے ہیں کہ رونے کی آواز سنی, اور فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم جتنے سفر پہ لوگ جا رہے تھے پانی ہمارے پاس نہیں تھا, مشکیز ہمارے خالی تھے, بس اللہ توکل نکلے تھے, مشکیز سب کے خالی تھے کہ اچانک رونے کی آواز سنی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل تیاری مکمل تھی, نکل چکے تھے تقریباً شہر کی, مدینے کی گلیوں سے نکل رہے تھے کہ آپ نے قافلے کو ہاتھ کا اشارہ دیا اور تیزی سے پلٹے اور تیزی سے چلتے ہوئے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے. پھر فرماتے ہیں کہ جاتی حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ کون رو رکھا بابا جان, یہ حسن اور حسین رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تمہیں پتا ہے نا مجھے ان کا رونا برداشت نہیں, یہ طبرانی کی روایت, پتا ہے نا مجھے ان کا رونا برداشت نہیں. فرمایا بابا جان کیا کروں, گھر میں پانی نہیں ہے تو پیاس کی شدت سے یہ تڑپ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر مڑے, قافلے کی طرف آئے, مجاہدین سے پوچھا کسی کے پاس پانی ہے؟ سب کے مشکیزے ہاتھوں میں اونٹوں پر یا گھوڑوں پر الٹے پڑے تھے, پانی کسی کے پاس نہ تھا. آپ علیہ السلام واپس آئے, فرمانے لگے فاطمہ ایک بچہ مجھے دے دو. لیا اور سینے سے لگا لیا اس بچے کو, لیکن پیاس کی شدت تھی, خاموش نہیں ہوئے. جب دیکھا چپ نہیں ہو رہے تو اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں دے دی. یہاں تک کہ پیاس کی شدت ختم ہو گئی, کہا لو اب یہ بچہ نہیں روئے گا. دوسرا دیکھا وہ مسلسل ہو رہا ہے, کہا اب اس دوسرے والے کو مجھے دے دو, حسن کو مجھے دے دو. اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا کہ اپنی زبان مبارک حضرت امام حسن کے منہ میں دے دی. یہاں تک کہ ان کی جب پیاس کی شدت ختم ہو گئی, فرمایا لو فاطمہ اب یہ دونوں نہیں روئیں گے, ان کو سلازوں میں چلتا ہوں. جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ان کی پیاس بجھائی, وہ کربلا میں کیا حال ہوا ہوگا, کیا معاملہ ہوا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کی تکلیف برداشت نہیں کرتے. ایک اور حدیث سماعت فرمائیے اسی حوالے, بالکل اسی عنوان جیسی ایک اور حدیث, امام حاکم کی روایت ہے مستدرک کی, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لائے تھے فاطمہ کے گھر, فرمایا کہ میرے بچے کا ہیں, جیسے گھر میں گھستے میرے بیٹے کا ہے, میرے بچے کا ہے. فاطمہ فرمانے لگے یا رسول اللہ ان کو علی لے کر گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بس باہر نکلے اور ان بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے تشریف لے گئے, دیکھا دور یہ دونوں کھیل رہے ہیں امام حسن اور حسین. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا, فرمانے لگے دیکھو ان کو گرمی کی شدت کم ہونے سے پہلے پہلے, شدت بڑھنے سے پہلے پہلے گھر لے جانا, ایسا نہ کرنا کہ میرے بچے دھوپ میں کھیلتے رہیں. ایسا خیال, ایسی محبت کہ دیکھو میرے بچے دھوپ کی شدت ہے, جلدی گھر لے جانا, ایسا نہ ہو کہ دھوپ کی شدت میں یہ کھیلتے رہیں باہر رہیں. ایک جگہ پیاس برداشت نہیں ہے, ایک جگہ دھوپ کی سختی برداشت نہیں ہے, معاملہ یہ کہ پیاس اور گرمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان بچوں کے لیے گوارا نہیں ہے. اور عالم کربلا میں یہ کہ پیاس کی شدت بھی اپنے عروج پر, گرمی بھی اپنی شدت کے عروج پر, اور وہاں امام حسین کہ جن کے ماتھے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے, کہ جن کے حلقوں میں مبارک پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے, کہ جن کی پیاس کی شدت کو اپنی زبان مبارک سے ٹھنڈا کر دیا, جن کی گرمی کو برداشت نہ ہوئی, وہاں یزیدیوں نے اس کے لشکر میں امام حسن و امام حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. آپ بتائیے کہ پھر ان اہل بیت کے ساتھ جو ظلم و ستم نہ ہوا, آپ اس کو یاد نہ کریں تو پھر کیا کریں, اگر اس کا تذکرہ نہ کریں تو پھر کیا کریں. جس نے محبت کا معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دے دیا کہ جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, بس اہل بیت کا تذکرہ کرنا, ان کی باتیں کرنا, یہ محبت کی علامتوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. الحمدللہ ہم یہ تذکرہ کر کے اپنی محبت کا ثبوت, اپنا عاجز حقیر نذرانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اہل بیت کی شان میں پیش کرتے ہیں نذرانہ, کہ ہم اس عقیدے و نظریے کے ساتھ کہ ہم کبھی بھی زندگی کی آخری سانس تک اہل بیت کی نہ شخصیتوں کو بھولیں گے اور نہ ان کے تذکروں کو بھولیں گے. ہم الحمدللہ اسی طرح سے ان کی محفلیں سجائے رہیں گے, ان کے ذکر کرتے رہیں گے, ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے, تاکہ یہ درو دیوار, یہ سارے ذرے اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ آج 1500 سال گزرنے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے موجب ایک طبقہ پوری دنیا میں ایسا موجود ہے جو اہل بیت سے شدت کے ساتھ محبت کرتا ہے, اور قیامت تک وہ بھی کرتے رہیں گے, ان کی اولادیں بھی محبت کرتی رہیں گی اس شدت کے ساتھ. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم, آپ کا معجزہ ہے کہ آج 1500 سال بعد ہم یہاں بیٹھے اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہیں, یہ آپ کا معجزہ ہے. اور یقیناً بزرگوں نے فرمایا کہ جہاں ایسے ایک حدیث اور سماعت فرما لیجئے, بس وہ حدیث بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا, جس سے مجھ گناہگار کے لیے بھی ڈھارس ہے اور آپ کے لیے بھی بہت زبردست ڈھارس ہے. مجھ گناہگار کے لیے بھی سند ہے اور آپ کے لیے بھی سند ہے. سماعت فرمائیے, امام حاکم کی روایت کہ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ علی تم سب سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے. پھر فرمایا کہ علی تمہارے بعد فاطمہ, حسن اور حسین داخل ہوں گے. اب دیکھیں یہی تو اہل بیت کی شان ہے کہ ان کے دروازوں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. سنیں اس حدیث میں اہل بیت کی شان. میں ہم اور آپ قیامت تک اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں کہ اہل بیت ہمیں بھول جائیں گے؟ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, ہم تو اپنا جو بھی ہو ٹوٹا پھوٹا جو بھی نذرانہ ہے وہ پیش کر رہے ہیں اہل بیت کی بارگاہ میں, ہم سے تو جو بن پڑ رہا ہے وہ کر رہے ہیں, فاتحہ کی صورت میں, لنگر کی صورت میں, محفلوں کی صورت میں, ان کے اوپر صلاۃ و سلام کی صورت میں, ان کی منقبت خوانی کی صورت میں, ہم تو اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. کیا اہل بیت نے ہمیں یاد رکھا ہے؟ کیا اہل بیت نے ہمارے جذبوں کو وہ جانتے ہیں؟ یہ حدیث وہ بتائے گی کہ کیسا پکا کام کر کر گئے. فرمایا اے علی سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہوگے, اس کے بعد فرمایا علی تمہارے بعد فاطمہ داخل ہوں گی, پھر فرمایا تمہارے فاطمہ کے بعد حسن اور حسین داخل ہوں گے. فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے موقع بڑا مناسب جانا اور فرمایا کہ میرے آقا آج اپنے پورے جوش میں ہیں. فرمایا یا رسول اللہ ہم سے محبت کرنے والے کا ہوں گے؟ فرمایا وہ تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعائے پروردگار ہماری مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.